بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونسلم ونسلم على رسوله النبي الكريم، أما بعد، گردش میں کوئی خاک بھی ہے آسمان کے ساتھ، گردش میں کوئی خاک بھی ہے آسمان کے ساتھ۔ ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کے اشعار ہیں۔ کرتی ہے عقل نشر محبت زبان کے ساتھ، لیکن بیان کرتی ہے عقل نشر محبت زبان کے ساتھ، لیکن بیان ہے عشق کا آہو وہاں کے ساتھ۔ کرتا کوئی دعا ہے فقط اس زبان کے ساتھ، لیکن زبان کسی کی ہے حق رواں کے ساتھ۔ اس زبان کے ساتھ لیکن زبان کسی کی ہے اشک رواں کے ساتھ۔ رہتی کسی کی خاک ہے اس خاکدان کے ساتھ، رہتی کسی کی خاک ہے اس خاکدان کے ساتھ۔ گردش کوئی خاک بھی ہے آسمان کے ساتھ، رہتی کسی کی خاک ہے اس خاکدان کے ساتھ۔ گردش کوئی خاک بھی ہے آسمان کے ساتھ، آنسو جو گر گئے ہیں محبت میں دو، گر زمین پہ رہے ہیں وہ اختر کے ساتھ، آنسو جو گر گئے ہیں محبت میں دو، گر زمین پہ رہے ہیں وہ اختر کے ساتھ۔ گلشن ہوا ہے مجھ کو بیابان بدون دو، گلشن ہوا ہے مجھ کو بیابان بدون دوست، صحرا ہوا ہے رشک چمن دوستاں کے ساتھ، صحرا ہوا ہے رشک چمن دوستاں کے ساتھ۔ گلشن ہوا ہے مجھ کو بیابان بدون دوست، صحرا کے چمن دوستاں کے ساتھ۔ آخری شعر، اختر کی یہ دعا ہے کہ یا رب کرم سے تو، اختر کی یہ دعا ہے کہ یا رب کرم سے تو، دونوں جہاں میں رکھنا مجھے عاشقاں کے ساتھ۔ اختر کی یہ دعا ہے کہ یا رب کرم سے تو، دونوں جہاں میں رکھنا مجھے عاشقاں کے ساتھ۔ اختر کی یہ دعا ہے کہ یا رب کرم سے تو، دونوں جہاں میں رکھنا مجھے عاشقاں کے ساتھ۔ کرتی ہے عقل نشر محبت زبان کے ساتھ، لیکن بیان ہے عشق کا ربانیہ جو ہمارے حضرت والا شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے. دنیا کے مختلف ممالک خصوصاً حرمین شریفین اور پاکستان کے ملفوظات بھی اس میں شامل ہیں. اس سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ رومانٹک دنیا کیوں پریشان ہے. اطباء کہتے ہیں کہ انسان عناصر متضادہ اربعہ کا مجموعہ ہے، یعنی مٹی، آگ، پانی اور ہوا. ان چار متضاد عناصر کا مجموعہ ہے. ان عناصر کو روح روکے رہتی ہے، یعنی مٹی، آگ، پانی اور ہوا یہ آپس میں بالکل ضد ہیں، ان کی کوئی میچنگ نہیں، ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے. اور ان عناصر کو روح روکے رہتی ہے، یعنی یہ جسم ہمارا مٹی، آگ، پانی، ہوا سے بنا ہوا ہے، یہ سب جز ہیں ہمارے بدن کے، لیکن روح کی وجہ سے جسم قائم ہے. اگر روح نہیں تو پھر یہ جسم گل سڑ جائے گا اور فنا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو روح ان عناصر کو روکے رہتی ہے. لہذا جب روح نکل جاتی ہے تو آگ آگ میں، مٹی مٹی میں، پانی پانی میں اور ہوا ہوا میں مل جاتی ہے. سال بھر کے بعد قبر کھود کر دیکھو تو کچھ نظر نہیں آئے گا. چونکہ یہ روح عناصر متضادہ، یعنی عناصر عنصر کی جمع ہے، چار عناصر ہیں، تو ایسے جو آپس میں بالکل ضد ہیں، مختلف ہیں بالکل، تو عناصر متضادہ کو روکے ہوئے ہیں. اس لیے جس کی روح زیادہ قوی ہوگی تو عناصر متضادہ مغلوب اور تابع ہوں گے. یعنی روح جیسے سواری ہوگی، روح جیسے سوار ہوگا اور تمہارا یعنی عناصر متضادہ کو روکے ہوئے، اس لیے جس کی روح زیادہ قوی ہوگی، طاقتور ہوگی، تو وہ یہ عناصر اس کے تابع ہو جائیں گے. روح طاقتور ہوگی تو یہ آگ، پانی، ہوا، مٹی، چار عناصر جو ہیں یہ روح کے تابع ہو جائیں گے. جب مرکز قوی ہوتا ہے تو اپوزیشن دبی رہتی ہے. لہذا جس کی روح نور تقویٰ سے، اعمال صالحہ سے، دوام ذکر سے اور اجتناب عن المعاصی یعنی گناہوں سے بچنے سے قوی ہوتی ہے، روح جو ہے اس کا قوی ہونے کا، طاقتور ہونے کا ذریعہ بتایا ہے کہ تقویٰ سے، اعمال صالحہ سے، دوام ذکر سے اور اجتناب عن المعاصی یعنی گناہوں سے بچنے سے روح طاقتور ہوتی رہتی ہے. تو سارے جسم میں سکون رہتا ہے کیونکہ مرکز قوی ہے، طاقتور ہے، روح طاقتور ہے، تو صوبے اس کے تابع ہیں. لیکن اگر نافرمانی سے روح کمزور ہو گئی تو اس کے عناصر متضادہ میں انتشار، کشمکش اور پریشانی شروع ہو جائے گی. لہذا رومانٹک دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ اپنے ہی عناصر متضادہ کا سنبھالنا مشکل تھا. اب ظالم نے بدنظری کر کے اور دل دوسرے کو دے کر اس معشوق کے چار عناصر متضادہ کا بوجھ بھی اپنے سر لے لیا. یعنی چار عناصر تو ہمارے خود کے ہیں، اب ہم نے دوسرے معشوق کو دل دے کر، حسین کو دل دے کر اس کے چار عناصر کا بھی بوجھ اپنے سر لے لیا. گویا اب آٹھ کا بوجھ ہو گیا، چار اپنے اور چار اس معشوق کے. روح نافرمانی سے کمزور ہو گئی اور عناصر متضادہ کا بوجھ بڑھ گیا، جتنا پہلے تھا اس سے ڈبل ہو گیا. اسی وجہ سے اہل رومانٹک کو نیند نہیں آتی اور بے چین رہتے ہیں. لہذا اگر سکون قلب سے جینا ہے تو نظر بچائیے تاکہ روح طاقتور رہے اور اپنے عناصر متضادہ اربع پر غالب رہے، سواری کرے. نظر کی حفاظت کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے ہماری روح پر رحم فرمایا کہ بدنگاہی سے اس پر چار عناصر متضادہ کا مزید بوجھ پڑ جائے گا اور اس کی طاقت کمزور ہو جائے گی اور نفس سے مقابلہ اس کے لیے مشکل ہوتا چلا جائے گا. ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں گناہ کے تقاضے، حسینوں کو دیکھنے کے تقاضے زیادہ ہوں اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، تقاضوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ تقاضے ہی تو اللہ تعالیٰ کا ولی بننے کا ذریعہ ہیں. بس اتنا کرنا ہے کہ ان تقاضوں پر عمل نہ کرو جس سے دل شکستہ ہو جائے گا. خواہش پر عمل نہ کرنے سے دل ٹوٹ جاتا ہے، دل شکستہ ہو جاتا ہے، چور چور ہو جاتا ہے. جس شدت کا تقاضا ہوگا اس کو کچلنے سے اتنا ہی زیادہ دل ٹوٹے گا، اتنا ہی زیادہ دل شکستہ ہو جائے گا. جو زیادہ عاشق مزاج ہے اور زیادہ نظر بچاتا ہے اس کا دل بار بار شکستہ ہوتا رہتا ہے، اور جس کا دل زیادہ ٹوٹا رہتا ہے اس میں اللہ کی تجلیات زیادہ نفوذ کرتی ہیں. جو اپنا دل زیادہ توڑتا ہے تو یہ فکر نہ کرے کہ ہائے ہر وقت ہم دل ٹوٹتا رہتا ہے، اس کا انعام بھی کس قدر بڑا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ اس میں تجلیات اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ نفوذ کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ دل کو اسی لیے توڑتے ہیں کہ جب دل پاش پاش ہو جائے تو میری تجلیات قرب اس کے ذریعے اس کے ذرے ذرے میں داخل ہو جائے. مولانا رومی نے اس مسئلے کو ایک مثال سے سمجھایا ہے، فرماتے ہیں بربرون کوہ چزد نور سمد پارا شتا در درونش ہمزند. جب کوہ طور کی ظاہری سطح پر اللہ کی تجلی سمدیت نازل ہوئی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے تجلی کی درخواست کی، دیکھنے کی درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی نازل فرمائی جس سے موسیٰ علیہ السلام کی بینائی جاتی رہی عارضی طور پر، اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. تو اس کی عاشقانہ مثال ہے کہ جب کوہ طور کی ظاہری سطح پر اللہ کی تجلی صورت سمدی تجلی سمدیت نازل ہوئی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تاکہ میرے اندر بھی اللہ کی تجلی آ جائے. ہاں ایک تو یہی ہے کہ بھائی اللہ کی تجلی کون برداشت کر سکتا ہے، جس چیز پر اللہ تعالیٰ کی تجلی سمدیت نازل ہو جائے وہ تو ٹکڑے ٹکڑے کیا فنا ہو جائے گا، جل جائے گا، خاک ہو جائے گا. لیکن یہاں عاشقانہ مثال بتائی جا رہی ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے تو ہوا لیکن اس کی کیا وجہ تھی، کہ تاکہ دور پہاڑ چاہتا تھا کہ میرے اندر بھی اللہ کی تجلی آ جائے. اگر یہ ثابت رہتا اور نہ ٹوٹتا تو تجلی اوپر اوپر رہتی، اندر داخل نہ ہوتی، نفوذ نہیں کرتی. اسی طرح جو لوگ گناہ سے بچنے کے مجاہدات میں اپنی تمناؤں کا خون کر کے دل کو پاش پاش کرتے ہیں، تجلی قرب ان کے ذرے ذرے میں سما جاتی ہے، دل میں نور اتر جاتا ہے، دل میں تجلیات جذب ہو جاتی ہیں اور ان کی نسبت اولیاء صدیقین کی ہو جاتی ہے، ان کی نسبت اولیاء صدیقین کی ہو جاتی ہے. ایسے شخص کی گفتار، اس کا کردار، اس کی رفتار اور اس کے جینے کے اطوار دلالت کرتے ہیں کہ یہ سینے میں ایک شکستہ دل رکھتا ہے. میرا شعر ہے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا شعر ہے، میر میرے دل شکستہ میں جام و مینا کی ہے فراوانی، میر میرے دل شکستہ میں جام و مینا کی ہے فراوانی. اللہ کی عشق و محبت کے جام و مینا برس رہے ہیں دل پر، کیونکہ دل اللہ کے لیے توڑا ہے، اللہ کے لیے شکستہ کیا ہے. ایسا دل شکستہ تجلیات سے معمور ہوتا ہے. ایک شاعر نے اس کے متعلق عجیب شعر کہا ہے، میں قدے میں نخان قاہ میں ہے جو تجلی دل تباہ میں ہے، میں قدے میں نخان قاہ میں ہے جو تجلی دل تباہ میں ہے. اور فرمایا ہزار خون تمنا ہزار ہا غم سے دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے. حضرت والا کا شعر ہے، ہزار خون تمنا ہزار ہا غم سے دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے. جو اپنے دل کو اللہ کے لیے توڑتا نہیں ہے، تباہ نہیں کرتا، اپنی خواہشات کو برباد نہیں کرتا، اللہ کی مرضیات کے خلاف جو خواہشات ہیں ان سے اپنے دل کو توڑتا نہیں، ان خواہشات کو برباد نہیں کرتا، خون نہیں کرتا، غم نہیں اٹھاتا، اس کو اللہ نہیں ملتا. اور جو خون تمنا کرتا ہے، خواہشات، ناجائز خواہشات کا خون کیا، غم اٹھایا، تو ایسے ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ تعالیٰ تجلی فرما ہو جاتے ہیں، دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے. ہزار خون تمنا ہزار ہا غم سے دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے. ارشاد فرمایا کہ جب سورج نکلتا ہے تو افق مشرق سرخ ہو جاتا ہے، سورج نکلتا ہے تو افق لال ہو جاتا ہے. اسی طرح جس کے دل کے آفاق افق کی جمع ہے، چار افق ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، تو فرمایا کہ جس کے دل کے آفاق میں، یعنی دل کے محاذات میں، دل کے مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں اللہ تعالیٰ اپنے قرب کا سورج طلوع فرمانا چاہتے ہیں، اس کو خون تمنا کا حوصلہ اور ہمت دیتے ہیں. وہ اپنی تمام بری آرزوؤں کا خون کرتا رہتا ہے اور اتنا زیادہ خون آرزو کرتا ہے کہ اس کے دل کا پورا آسمان لال ہو جاتا ہے. دنیا کے آسمان کا تو خالی مشرق لال ہوتا ہے جس سے ایک سورج نکلتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے عاشقین اپنے قلب کے جملہ آفاق یعنی تمام کے تمام افق کو سرخ کر دیتے ہیں, یعنی ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض نہیں کرتے, ایک ناجائز خواہش بھی پوری نہیں کرتے. لہذا ان کے قلب کے جملہ آفاق سے قرب و نسبت مع اللہ کے بے شمار آفتاب طلوع ہوتے ہیں, بے شمار آفتاب طلوع ہوتے ہیں, بے شمار سورج نکلتے ہیں. لیکن اس کیف کو وہی جانتا ہے جس کو یہ نسبت خاصہ نصیب ہو جاتی ہے. الفاظ میں یہ کیفیت بیان نہیں ہو سکتی, سمجھائی نہیں جا سکتی. اگر آزمانا ہے تو خون تمنا کرو, اتنی خون تمنا کرو کہ چاروں افق دل کے لال ہو جائیں, یعنی ایک بھی ناجائز خواہش پوری نہ کرو. اور اگر خطا ہو گئی تو بھی مایوسی نہیں ہے, اس قدر توبہ کرو, اتنا رو, اتنا گڑ گڑاؤ, اتنا آنسو بہاؤ کہ خدا کو ہم پر رحم آ جائے اور خدا تعالی جو ہے ہم کو معاف فرما دیں اور پہلے سے زیادہ اپنا قرب عطا فرما دیں. تو پھر بھی جو ہے یہ آفتاب طلوع رہیں گے, نور رہے گا, تجلیات رہیں گی دل میں. ارشاد فرمایا کہ جس کو نسبت خاصہ مع اللہ نصیب ہو جاتی ہے, یعنی جس کے دل میں اللہ آ جاتا ہے, سلاطین کے تخت و تاج اس کی گناہ اس کی نگاہوں سے گر جاتے ہیں, اللہ والا ہو جاتا ہے, تو دنیا کائنات کی ہر دولت اس کی نگاہوں سے گر جاتی ہے, یعنی ان چیزوں کی وجہ سے, مٹی کی سونا, مٹی کی چاندی, مٹی کی حسینے, ان کی وجہ سے وہ اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرتا, بادشاہت کو بھی ٹھکرا دیتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے اللہ کے عاشقین کے ساتھ کہ اللہ والوں کو وہ مزہ بوریے پر آتا ہے کہ تخت و تاج کے جھمیلے اور جھگڑے ان کو عذاب معلوم ہوتے ہیں, خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر, تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان تھا. تو فرمایا کہ دل میں اللہ آ جاتا ہے, سلاطین کے تخت و تاج اس کی نگاہوں سے گر جاتے ہیں, آفتاب و مہتاب کی روشنی اس کی نظر میں پھیکی پڑ جاتی ہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی, پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی, اور لیلائے کائنات کے نمکیات اس کو جھڑے ہوئے نظر آتے ہیں, یعنی ان کی اہمیت دل سے نکل جاتی ہے, اس کی فنائیت ہما وقت اس کے سامنے ہوتی ہے, یعنی جن حسینوں کو دیکھ رہے ہیں کل ان کا انجام کیا ہونے والا ہے, حسن بھی فنا ہونے والا ہے. اور پھر آخرکار یہ مرنے کے بعد گل سڑ کر, بدبودار ہو کر, بھیانک شکل ہو کر کیڑے کھا جائیں گے, تو یہ سب انجام ان کے سامنے پہلے ہی سے ہوتا ہے, پہلے ہی سے وہ جانتے ہیں کہ یہ فنا ہونے والی شے ہے, اس سے دل لگانا بیکار ہے. تو فرمایا کہ کیونکہ ہر چیز کے مستقبل کا اثر اس کے حال میں بھی ہوتا ہے, کل جو کچھ ہونے والا ہے اس کا اثر حال میں بھی آتا ہے. تو فرمایا کہ جیسے جامن کا چھوٹا سا پودا ہے, اس کی پتی کو اگر آپ چکھیں گے تو جامن کا کچھ نہ کچھ ذائقہ اس میں ہوگا. بس جو لاشیں فنا ہونے والی ہیں ان کی فنائیت کے آثار ان کی ابتدا اور عالم شباب میں بھی ہوتے ہیں. عقل کی آنکھ ہونی چاہیے, بصیرت ہونی چاہیے, اللہ ہمیں بصیرت عطا فرمائے, کہ وہ بصیرت وہ چیز ہے کہ اگر بصیرت ہمیں حاصل ہو گئی تو پھر ہم اپنی بصارت کو بچائیں گے اور ان فنا ہونے والی چیزوں سے دل نہ لگائیں گے اور ان کو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں گے. اللہ والوں کو اس کا ادراک ہو جاتا ہے, اس لیے کوئی صاحب نسبت دنیا کی فانی لذت کا گرویدہ نہیں ہوتا, کوئی صاحب نسبت دنیا کی فانی لذات کا گرویدہ نہیں ہوتا. میرا شعر ہے, حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے, اہل دل کی صحبتوں سے جو حقیقت بھی ہوا, حقیقت بھی یعنی حقیقت شناس, حقیقت کو پانے والا, اہل دل کی صحبتوں سے, اور یہی ایک ذریعہ ہے اللہ والوں کی صحبت ہی سے, انجام بین, حقیقت بین مانے انجام بین, جو پہلے انجام دیکھتا ہے کسی کام سے پہلے اس کا انجام دیکھنا یہ عقل مندی کی علامت ہے, اور یہ عقل مندی اہل دل یعنی اللہ والوں کی صحبتوں میں حاصل ہوتی ہے. تو فرمایا کہ اہل دل کی صحبتوں سے جو حقیقت بین ہوا, لذت دنیا فانی کا وہ گرویدہ نہیں. لذت دنیا فانی کا وہ گرویدہ نہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں مسواک کی سنتوں کا بیان. ہر وضو کرتے وقت مسواک کرنا سنت ہے. مسواک کرنے کا کے بہت سے فوائد حدیث شریف میں آئے ہیں. دنیاوی فائدے بھی ہیں اس کے مگر اخروی فائدے بھی ہیں. سب سے بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے, کیونکہ ہر سنت اللہ کے قریب کرتی ہے اور اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے, اللہ کو اپنے بندے سے محبت پیدا ہوتی ہے. تو ہر مسواک جب بھی مسواک کرے گا اللہ اسے محبت سے دیکھیں گے, اللہ اسے محبت فرمائیں گے کہ میرے نبی کی سنت کو اختیار کرا ہے, میرے محبوب کی ادا کر رہا ہے اختیار, تو اللہ کی محبت. دوسرے یہ کہ ہر سنت پر 100 شہید کا ثواب ملے گا. جس زمانے میں سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہوگا, ترک کیا جا رہا ہوگا, ایسے زمانے میں سنت کا زندہ کرنا 100 شہید کا ثواب ہے. تیسری فائدہ یہ ہے کہ کلمے پر موت ہوگی. اس سے بڑی کیا نعمت ہے کہ بھائی ہماری موت ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ روح آسانی سے نکلتی ہے. جو مسواک پر مواظبت کرتا ہے یا کرتی ہے, اور مرد بھی مسواک کرے عورت بھی مسواک کرے, اور اگر بالفرض کبھی مسواک نہیں ہے تو ہاتھ کے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے دائیں طرف کے دانتوں کو اور دائیں طرف کے دانتوں کو شہادت کی انگلی سے اور سامنے کے دانتوں کو بھی انگلی سے صاف کر لے, رگڑ لے, مل لے, تو انشاءاللہ اس میں سنت کا ثواب مل جائے گا. لیکن مسواک تو مسواک ہے بھائی. اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ بھائی منہ کی بدبو دور ہوتی ہے, ہضم میں مدد دیتی ہے. اور ہمارے حضرت سے کسی نے بتایا کہ فرانس میں تحقیق کی ڈاکٹروں نے کہ مسواک کرنے سے پاگلپن دور ہو جاتا ہے. پاگلوں کو مسواک کرائی گئی, ان کا پاگلپن میں کمی آ گئی. اور معلوم نہیں کتنے کتنے فائدے ہیں. لیکن اگر ہم دنیاوی فائدے کے لیے نیت کریں گے تو بھائی ہمارے حضرت نے فرمایا کہ یہ مدینے والے کی سنت تو نہیں ہوگی, ہمارا جو یہ معاملہ کچھ اور ہوگا. تو نیت ہماری آخرت کے لیے ہو, اللہ کی محبت حاصل کرنا, ہر سنت پر کو اپنانا, اور 100 شہیدوں کا ثواب بھی ملے گا اور کلمے پر موت بھی ہوگی اور خاتمہ ایمان پر ہوگا انشاءاللہ. مسواک پکڑنے کا طریقہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ داہنے ہاتھ کی چنگلیاں مسواک کے نیچے رکھے اور باقی جو تین انگلیاں ہیں مسواک کے اوپری حصے پر رکھے اور انگوٹھا مسواک کے اوپری سرے کے نیچے رکھے اور باقی انگلیاں مسواک کے اوپر رکھے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ہمارا آج لانڈی جانا نہیں ہوا اس لیے کہ وہاں راستے میں کچھ کام ہو رہا ہے مسجد کے راستے میں اور بارش بھی ہے تو کیچڑ بہت ہو گئی ہے, جہاں سے راستہ تقریباً مسدود ہو گیا تھا. انہوں نے اطلاع کی کہ آج یہاں راستہ بند پڑا ہے تقریباً, تو اس لیے آج وہاں ملتوی کر دیا اور یہاں حجرت الطالبین میں یہ کتاب پڑھ کے سنائی گئی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ قبول فرمائے. اللہ ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ علیہ نبی کریم.